نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں، آپ کی اتباع کے بارے میں اور 12 ربیع الاول کے سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی، تو دعا فرما لیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حق بات کہنے کی، سننے کی اور ہم سب کو اس حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہ 21 پارے کی آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام لوگوں کے لیے بہترین اسوہ اور اسوہ حسنہ قرار دیا ہے کہ تمہارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے، یعنی ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو، نہ کسی یہودی کو دیکھنے کی ضرورت، نہ کسی عیسائی کو دیکھنے کی ضرورت، نہ کسی مشرک کو دیکھنے کی ضرورت، نہ کسی ہندو کو دیکھنے کی ضرورت. ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے. بس نمونہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ ہیں ویسے تم بن جاؤ، جیسے وہ چلتے تھے ویسے چلو، جیسے وہ کھاتے تھے ویسے کھاؤ، جیسے وہ رہتے تھے ویسے رہو. یہ مطلب ہے نمونے کا. اور نمونہ کیوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ آدمی کو کوئی چیز چاہیے عملی طور پر، لکھی ہوئی باتیں تو کتابوں میں ہوتی ہیں، لیکن صرف کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں سے کوئی انجینئر نہیں بن جاتا، کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، کوئی باورچی نہیں بن جاتا، کوئی ٹیلر ماسٹر نہیں بن جاتا. کتابوں میں طریقہ لکھا ہوا ڈرائیونگ کا تو ڈرائیور نہیں بن جاتا جب تک عملی طور پر اس کے سامنے کوئی ڈرائیور نہ ہو، جب تک عملی طور پر اس کے سامنے کوئی باورچی نہ ہو، جب تک عملی طور پر اس کے سامنے انجینئر اور ڈاکٹر نہ ہو. آخر کیا وجہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ایم بی بی ایس بھی کر لیتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ صاحب ہاؤس جاب لازمی ہے، اپنی جو ہے وہ پریکٹس نہیں کر سکتا آدمی جب تک کہ وہ کسی ہسپتال میں ہاؤس جاب نہ کر لے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ جو کچھ پڑھا ہے یہ صرف پڑھائی کی حد تک ہے، اب تم عملی زندگی میں داخل ہو رہے ہو. تو جب عملی زندگی میں انسان داخل ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ کسی ماہر کے زیر تجربہ رہے، کسی ماہر کی ماتحتی میں رہے، اس کو دیکھے کہ وہ فلاں بیماری میں کیا علاج تجویز کیا اس نے، فلاں فلاں علامات میں اس نے کیا بیماری میں دوا تجویز کی ہے. جب آدمی اس ماہر ڈاکٹر کے پاس رہے گا تو سمجھ لے گا کہ بھائی آہستہ آہستہ اسے بھی تجربہ حاصل ہو جائے گا، اور جیسے وہ تجربہ کار ہے یہ بھی تجربہ کار بن جائے گا. ایک دم تو کسی کو کوئی چیز نہیں آیا کرتی، دیکھ دیکھ کے آتی ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا گیا ہے. اور نمونہ بھی پھر وہ ہوتا ہے جو ہم میں سے ہو، اگر ہم میں سے نہ ہو تو بھی نمونہ نہیں ہو سکتا. مثلا یہ کہ ہم تو ہوں انسانوں میں سے اور نبی ہوں فرشتوں میں سے، تو نمونہ کیسا ہوگا بھائی؟ ناممکن ہے کہ جس کی ہم پیروی کریں گے وہ اس کی ذات تو ہو کچھ اور ہم ہوں کچھ اور، تو ہر آدمی کہے گا کہ صاحب اگر وہ نہیں کھاتے تو اس میں کیا کمال ہے، وہ تو کچھ اور ہیں ہم کچھ اور ہیں.
سبحان اللہ.
وہ ساری ساری رات اگر جاگ کر نفلے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پاؤں پر ورم آ جاتا ہے تو یار وہ تو کر سکتے ہیں، وہ اور ہم اور، لہذا نمونہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے نمونہ بھی وہی ہوگا جو ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہی ہو، اگرچہ صفات میں فرق ہو. تو الحمدللہ ہمارا ذات تو ایک ہی ہے لیکن صفات میں فرق ہے. پتھر تو پتھر ہی ہے لیکن پتھر میں کوئی یاقوت بھی ہوتا ہے، کوئی زمرد بھی ہوتا ہے، لیکن زمرد اور یاقوت اور اسی طریقے سے دیگر جو پتھر ہیں ان کا رتبہ عام پتھروں سے بڑا ہوتا ہے، لیکن کہلائے گا تو پتھر ہی نا، ہے تو پتھر ہی، یا کچھ اور کہیں گے اس کو. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی قل انما انا بشر مثلکم کے تحت خود قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہی ہوں، لیکن فرق ہے تم میں اور مجھ میں ایک، کہ مجھ پہ وحی آتی ہے تم پہ وحی نہیں آتی. یہ فرق خود بیان کر دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، مجھ پہ وحی آتی ہے تم پہ وحی نہیں آتی، مجھے اللہ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا تمہیں نہیں چنا. یہ معمولی فرق تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جتنے بھی پیغمبر ہوتے ہیں، لیکن ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد سے، یا بتا دو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں کچھ اور. حضرت آدم علیہ السلام والسلام سب کے باپ، جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کے، اور اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں کلمہ سب کا ایک ہی رہا ہے، دعوت سب کی ایک ہی رہی ہے، اصول سب کا ایک ہی رہا ہے، ہر نبی کا دوسرا جز نام کے ساتھ تبدیل ہوتا رہا لیکن پہلا جز وہی رہا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، ہیں اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں جو سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ختم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جو ذات آدم علیہ السلام کی ہوگی وہی نبی کریم کی بھی ہونی چاہیے یا اس سے ہٹ کر ہوگی؟ بتائیے. اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کی جو اولاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس کو کسی اور چیز سے پیدا کیا جائے گا؟ پھر ذات تو الگ ہو جائے گی. تو اس لیے اصل تو باپ اور ہو اور بیٹا کچھ اور، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اصل باپ کی ہے وہی اصل بیٹے کی بھی. یہ بات میں نے اس لیے سمجھائی کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اصل میں نمونہ قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں. مطلب یہ ہے کہ ان کی ذات کو سامنے رکھو اور جیسے انہوں نے زندگی گزاری کوشش کر کے ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اب بلا شک و شبہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، تو اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اور مشہور روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن تحقیقی روایت کے مطابق 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. بہرحال اصل ہمارے نزدیک تو پیدائش کی تاریخ سے کچھ فرق نہیں پڑتا، 9 ہو یا 12 ہو یا 8 ہو، اصل تو جو چیز ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آپ کا مقصد بعثت ہے کیا، آپ کیوں تشریف لائے، یہ اصل چیز ہے. ہم نے اصل چیز کو تو چھوڑ دیا کہ مقصد بعثت کیا ہے، اس کو تو ہم نہیں لیتے کہ آپ کیوں تشریف لائے دنیا میں. البتہ ہم نے صرف پیدائش کو لے لیا کہ آپ پیدا ہوئے لہذا خوشیاں مناؤ، لیکن جو مقصد بعثت تھا چونکہ اس میں نفس کو تکلیف پہنچتی ہے انسان کی، کرنا جو پڑتا ہے بھائی، پیدائش کی خوشی تو سب منا لیتے کیونکہ اس کے اندر کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس میں تو ہلا گلا ہے، جشن ہے، خوشیاں ہیں، لائٹنگ ہے، جھنڈے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے مردوں اور عورتوں کی، چاہے وہ مخلوط اجتماع کریں، چاہے وہ کہیں پر جو ہے وہ شبیہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کی، یا کہیں پر گھوڑے کی تصویریں ہوں، یا کہیں پر کسی اور قسم کی تصویریں بنا کر وہاں لوگ طواف کر رہے ہوں، وہاں چاہے مرد کھڑے ہوں، عورتیں کھڑے ہوں، پردے کے ساتھ ہوں، بے پردہ ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، نہ دیکھ رہے ہوں، چونکہ آزادی ہے بالکل، تو نفس کو اس میں لذت ملتی، اس لیے ہم نے یہ منانے کو سمجھ لیا کہ دین ہے، جو ایسا نہیں کرتا اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، چاہے بیچارہ وہ پانچوں وقت کے نماز کا پابند ہو اور تہجد گزار بھی ہو، معاملات بھی دین کے صحیح رکھتا ہو، لیکن صاحب وہ چونکہ 12 ربیع الاول نہیں مناتا ہے مسلمان نہیں ہے علیہ وسلم. اور اگر کوئی چاہے پانچوں نمازیں چھوڑ دے، ایک نفلی نماز نہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہ چلے، لیکن ہر سال بس صرف لائٹنگ کر لے گھر پہ، چراغاں کر لیا کرے، اور کچھ لوگوں کو بلوا کر کچھ ناتے واتے پڑھوا لے، پکا مسلمان ہے بھائی، ہر سال ربیع الاول 12 ربیع الاول مناتا ہی، میلاد مناتا. اب بتائی، فرائض چھوڑ دیے، واجبات چھوڑ دیے، میرے عزیزوں کچھ سوچو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، اس کو استعمال کرو. خدا نہ کرے ہمیں کسی کی مخالفت مقصود نہیں ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم صحیح چل رہے ہیں یا غلط. کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آنا بند ہو گیا تھا؟ 12 ربیع الاول آتی نہیں تھی کیا؟ نبوت 40 سال کے بعد ملی، اس کے بعد 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی کے رہے، تو کیا آپ نے کبھی حکم دیا کہ میاں 12 ربیع الاول جب آئے جشن منایا کرو، جلوس نکالا کرو، جھنڈے گاڑا کرو، لائٹیں لگایا کرو، کوئی حکم اس سلسلے میں؟ یا اپنے طور پر اپنا شوق پورا کرنے والی بات ہے بس؟ یہی بات میں نے پچھلے جمعہ عرض کی تھی کہ آج ہم دین پر نہیں چلتے، صرف اپنے شوق پر چلتے ہیں، اپنا شوق پورا ہو جائے، لاکھوں کروڑوں روپے ہم برباد کر دیتے ہیں اسی پر، لاکھوں کروڑوں روپے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو گھروں میں کرایہ میسر نہیں ہے، اور مالکان نے کہہ رکھا صاحب فلاں تاریخ تک نہ دیا تو ہم تمہیں نکال دیں گے باہر. کتنے ایسے بےچارے گھرانے ہیں کہ بیوی بچے پریشان ہیں، نہ باپ کام کرتا نہ بیٹا کام کرتا، اور وہ پریشان حال ہیں، لیکن ہم فضول خرچیوں میں پیسے اپنے ضائع کرتے ہیں، لیکن ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے پاس لاکھوں روپے جو ہیں وہ اس سلسلے میں ہیں کہ ہم جناب کروڑوں گز کپڑا خرید کے اس کے جھنڈے بنا کر لگا دیں، اس کے بعد اتار کے رکھ دیں، اگلے سال پھر نئے، لیکن نہیں ہے پیسے تو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں. بتائیے کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم دیا؟ ایک طرف تو ہم ان کے کہتے ہیں کہ غلام ہیں ان کے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ غلامی کی کوئی رمق ہم میں موجود نہیں. دیکھیے غلامی کیسے کہتے ہیں، اس کی ایک جھلک دیکھیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے لیے گھر سے تشریف لا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور جس طریقے سے جلسہ جب ہوتا ہے بعض لوگ دائیں بائیں کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو چونکہ یہ ادب کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دور ہیں، روڈ پر کان میں آواز آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آواز سنی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے. جمعہ کی نماز ہو گئی، نماز انہوں نے پڑھ لی جماعت سے، جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہاں سے اٹھ گئے، نماز پڑھ لی جماعت میں شامل ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً انہوں نے دیکھ لیا، پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جا، تم کیوں بیٹھے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کان میں آپ کی آواز آ گئی تو اب عبداللہ بن مسعود کی مجال نہیں ہے کہ ایک قدم بھی آگے جا سکے، اس کی تحقیق تو بعد میں ہوگی کہ آپ نے کس کو کہا تھا اور کس کو نہیں کہا تھا، یہ تو بعد میں بھی ہوتا رہے گا، لیکن ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز چونکہ کان میں پڑی، اس لیے میری مجال نہیں تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تھا. یہ ہے غلامی. دیکھیے آج ہم لاکھوں حدیثیں سنتے رہے، ایک کان سے نکلی سنی دوسرے سے نکال دی، بلکہ قرآن سنتے ہیں اللہ کا حکم، اور اس کے باوجود ہماری جو حالت ہم سب جانتے ہیں. ہمیں تو دوسرے کو نہیں کہنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے بس کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور دیکھیے غلامی کا معاملہ، محبت کا معاملہ. ایک صحابی ہیں، ایک غزوے میں شریک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دشمنوں نے تیروں کی بوچھار کر رکھی ہے، بارش کی ہوئی ہے، اور وہ صحابی تیروں کو روک رہے ہیں، لیکن اگر پیٹھ کی طرف سے روکتے ہیں تو پیٹھ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ادب کے خلاف ہے، گناہ نہیں لیکن ادب کے خلاف ہے، اس لیے پیٹھ کافروں کی طرف کر لیتے ہیں، چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں تاکہ سارے زخم، ساری جو تیرے ہیں وہ اپنی کمر پر روکوں اور آپ کی طرف پیٹھ بھی نہ ہو. یہ ہے ادب. ہم کتنے مؤدب ہیں. تیسری بات دیکھیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بات چیت کے لیے حضرت عثمان غنی تشریف لے جاتے ہیں مکہ مکرمہ، صحابہ اکرام باہر ہی رک جاتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چادر ہے، لنگی کہہ لیجئے، وہ نصف ساق سے بھی کچھ اوپر ہی تھی، ورنہ کم از کم نصف ساق تھی. ان کے جو چچزاد بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ عثمان تم نے اپنی چادر اتنی اونچی کر رکھی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ کفار ہمارے جو یعنی سردار ہیں ان کے نزدیک عزت والا آدمی وہ ہے جس کا کپڑا نیچے لٹکا ہوا ہو. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کفار کی عادت، بچنا چاہیے اس سے. کہا کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے نزدیک عزت والا وہ آدمی ہے جس کا کپڑا جتنا نیچے لٹکا ہوا ہو اتنا ہی وہ باعزت سردار شمار ہوتا ہے، اور تم نے اپنی چادر جو ہے وہ پنڈلی تک کر رکھی ہے تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو دیکھا ہے، اس لیے چاہے وہ مذاق اڑائیں میرا، چاہے ناخوش ہوں، چاہے مجھ پر کچھ بھی کہیں، لیکن میں اپنی چادر اس سے نیچے نہیں کر سکتا. اب دیکھیے اس حکم پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم، کیا عمل کیا. اور آج اگر کسی کو کہا جائے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، الحمد للہ دلائل مانگتے ہیں. تو یہ ہے محبت کی بات کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھا پھر اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا. اور دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران فتح کرنے کے لیے جب گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ واقعہ غالباً آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، تو کچھ ایک وفد جو ہے وہ گیا بادشاہ کی خدمت میں مذاکرات کے لیے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اس میں عامر ابن ربیع اور دیگر صحابہ بھی تھے غالباً، بہرحال یہ دو حضرات تو یقیناً تھے. جب یہ وہاں پہنچے تو ان کے سامنے کھانا وغیرہ رکھا گیا، ایک لقمہ کھاتے ہوئے نیچے گر گیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ بھائی رزق ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا، اس لیے اس کو صاف کر لو اور کھا لو. تو انہوں نے اس حدیث کو اس وقت ان کو یاد آئی اور وہ جو نوالا گرا تھا اس کو اٹھانے کے لیے جھکے تو برابر میں ایک صاحب نے ان کو کوہنی ماری کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، لوگ ندیدہ کہیں گے، یہ بڑی مایوب بات ہے. تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کی نظر میں سب سے بڑا کام تھا، بس یہ اصل چیز ہے میرے عزیز بھائیوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین لے کر آئے، ہمارا سوچنا تو اصل یہ ہے، اور ہم نے صرف دین اس میں سمجھ لیا کہ اگر کسی نے جو ہے وہ لائٹنگ کر لی تو سب دین پر عمل کر لیا، سال میں ایک دفعہ میلاد کرا لیا تو دین پر عمل کر لیا. یاد رکھیے کہ یہ چیزیں ہم میں کہاں سے آئی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں کبھی حکم نہیں دیا، حضرت عثمان غنی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کبھی اس قسم کا کوئی جشن اور کبھی اس قسم کا کوئی جو ہے وہ جلسہ اور جلوس نہیں نکلا، اور نہ انہوں نے اس کا کبھی حکم دیا. اور اس کے بعد پھر یہی نہیں، صحابہ کرام کا 100 سالہ دور ہے اس سے خالی ہے پورا کا پورا، اور پھر تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ جو 300 سال پر محیط ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ہر خطبے میں ہم یہ بات سنتے ہیں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، ایک قرن اور وہ 100 سال پہ محیط ہے تقریبا، اور فرمایا کہ ثم الذین یلونہم جو اس کے قریب تر پھر جو زمانہ ہے تو وہ بھی 100 سال کا ہے، ثم الذین یلون پھر اس سے جو قریب تر کا ہے وہ بھی 100 سال کا ہے، تو گویا 300 سال کا دور تو بالکل خالی ہے ان چیزوں سے. بعد میں دیکھ ہم دیکھی کسی نے یہ کام شروع کر دیا، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر بزرگ پیغمبر، ان کا کرسمس ڈے منایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو جب ان کا انتقال ہوا، کہہ رہا ہوں، جب ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور اس کے بعد پھر بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور اس کے بعد پھر یہاں پر وقت گزاریں گے 40 سال، اور پھر جیسا انتقال ہوتا ہے سب کا، ان پر بھی موت طبی طور پر آئے گی اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی دفن ہوں گے. اب سے کچھ عرصے پہلے تک روزہ اقدس کے اندر باقاعدہ ایک جگہ پر ایک تحریر تھی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. آج کل نظر نہیں آتا لیکن پہلے باقاعدہ یہ تحریر موجود تھی. تو بہرحال احادیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو کچھ عرصے تک، تقریباً 300 برس تک، کرسمس ڈے کا کوئی وجود نہیں تھا. بعد میں پھر بعض لوگوں نے یہ سوچ کر کہ بھئی کچھ ہونا چاہیے، کچھ لوگوں نے کام شروع کیا اس پر. تو شروع میں صرف اتنا ہوتا تھا کہ ایک پادری کھڑا ہو کر کچھ واس کر دیا کرتا تھا، لیکن کچھ لوگ جب اس کام کو کرنا شروع کر دیا تو بعد میں لوگوں نے کہا بھئی مزہ نہیں آ رہا، کچھ مزے کے لیے کچھ اور بھی ہونا چاہیے. اس میں خوش خوش قسم کے لوگ تو آ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ذرا تھوڑا سا ہلا گلا چاہتے ہیں وہ بھی تو شریک ہوں. اس لیے کہا کہ چلو بھئی اس میں کچھ موسیقی کو بھی شامل کرو. اب جو ہے انہوں نے موسیقی پر نظمیں اور نعتیں پڑھنی شروع کی. اس کے بعد کہا کہ بھئی اب جب موسیقی آ گئی ہے تو اس کا اگلا تقاضا ناچ گانا بھی ہے، ناچنا بھی ہے، لہذا کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ناچ بھی شامل ہو. تو پہلے صرف وعظ و نصیحت، بعد میں پھر موسیقی، پھر گانا، اور اس کے بعد آج دیکھ لیجئے جو صورتحال ہے کہ جتنی شراب اس دن پی جاتی ہے شاید پورے سال میں پی جاتی ہو، جتنی بدکاری اس دن کی جاتی ہے شاید اس دن کی کسی اور دن پورے سال میں کی جاتی ہو. تو یہ آہستہ 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 اس نام پر ہی شروع ہوا تھا. چنانچہ ایک بادشاہ نے دیکھا کہ جب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ سالگرہ مناتے ہیں، سالگرہ ہی کہوں گا میں اس کو، اور جو ہے وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی منانا چاہیے. چنانچہ اس نے یہ کام شروع کیا شروع میں. تو شروع میں تو یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش اور جو اس میں میلاد تھا، یعنی جس میں میلاد کا ذکر تھا، ولادت کا ذکر تھا، تو وہ بیان کیا جاتا تھا. لیکن پھر آہستہ 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 پھر وہ جلسے اور جلوس اور پھر دیگر جو چیزیں ہیں، یہاں تک کہ اب ہمارے ذہنوں میں ایک تہوار بن گیا ہے، جشن بن گیا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس کو عید کا نام دے دیا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں. تو عید جس کو قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. لیکن جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے دن کا تعلق ہے تو بلا شک و شبہ ہم تو الحمدللہ کہ آپ کی تشریف آوری ہی کے نتیجے میں ہم مسلمان ہیں. لیکن جس دن آپ آئے اب اس کے بعد قیامت تک وہ دن تو آنے والا نہیں ہے، وہ دن تو گزر گیا. اور اس دن کو منائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں، کیا فائدہ اس دن کو منانے کا؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس سب افسوس تو اس کا ہوتا ہے کہ دین کے نام پر کیا جاتا ہے، اس کو دین سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے بازاروں میں جتنی لائٹنگ ہو رہی ہے سب یہ چوری کی لائٹ. حکومت وقت بھی خاموش ہے اس لیے کہ وہ بھی یہ دیکھتی ہے کہ لوگوں کی اکثریت کس طرف چل رہی ہے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو ان کا بھی چونکہ معاملہ یہ ہے اس لیے ان کو بھی وہ کچھ نہیں کہتے. البتہ بعد میں یہ سارے بل عام لوگوں پر ڈال دیے جاتے ہیں جیسا کہ ہے بھگت رہے ہیں لوگ بےچارے, کتنے یہاں پر ایسے تکلیف میں مبتلا ہیں کہ وہ بھر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سب کچھ کرنا, یا تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے, اور دلیل نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے صرف شوق پورا کرنا اور کچھ نہیں. چلیے اگر کسی شخص کو بہت زیادہ شوق ہے کہ بارہ ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بس ٹھیک ہے, اس دن قرآن مجید کی تلاوت خوب کرو, کثرت سے نمازیں پڑھو. اگر تو یہ کر رہا ہو تو چلو کسی درجے میں سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کے قبیل سے ہم کچھ کر رہے ہیں, اس دن عہد کرو کہ بھئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ ایک دن منا کر کے آپ کی محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. ہمارے لیے تو ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. اب شادی بیاہ کریں ہم کافروں کے طریقوں پر, موت زندگی جو ہے وہ اوروں کے طریقوں پر کریں, وہ ہندوانہ طریقوں پر ہوں, اور کہہ رہے ہیں یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب ولادت کی ہمیں بڑی خوشی. تو خوشی ہے تو ان کے لائے ہوئے دین پر بھی تو عمل کرو, ان کے لائے ہوئے دین سے ہم منہ پھیر لیتے ہیں, ان کے طریقے پر چلنے کا نام نہیں لیتے. کیسے ہم ان کے امتی ہیں اور کیسے اب تک نہ سمجھ پائے ہم لوگ یہ برسوں میں, جنت ہے غلاموں کی سرکار کے قدموں میں. ہماری جنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ کی اتباع, آپ کے نقش قدم پر چلنا, اس میں ہمارے لیے جنت پوشیدہ ہے اس میں. اور اسی نظم میں شاعر نے آگے چل کے کہا کہ سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں, سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں, امت ہے کہ ہاں سچ کر جیتی ہے گناہوں میں. ہم رات دن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات ہمارے لیے رو رہے ہیں, امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں, حتیٰ کہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں جب بھی کہہ رہے ہیں یا ربی امتی, یا ربی امتی, ایسے نبی, ایسے محبوب نبی, اتنی محبت کرنے والے نبی کا صرف ہم یہ حق ادا کرتے ہیں. کچھ لائٹیں لگا لی, کچھ جھنڈے لگا لیے, اور جو ہے وہ نمازوں کے اوقات کو ہم نے جلسے جلوسوں میں ضائع کر دیا, نہ نماز کی فکر نہ قرآن کی فکر. آج سچی بات مجھے بتائیے, ہم نماز پڑھتے ہیں, کتنے ایسے ہیں جن کو ترجمہ معلوم ہے نماز کا؟ کتنے ایسے ہیں کہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہمیں پتا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کیا تقاضا کرتے ہیں ہم سے؟ ہم نے کبھی سوچا اس پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا, جو کتاب نازل ہوئی ہے, وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا اس بارے؟ چھوٹی سی چھوٹی مشین بھی خریدتے ہیں, جو کتاب آتی ہے آدمی دو چار گھنٹے اس کو دیکھتا ضرور ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ چھ فٹ کی مشینری اللہ نے جو ہے دنیا میں بھیجی ہے, ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ ہمارے بارے میں اللہ نے جو کتاب ساتھ میں نازل کی ہے تو ہمارے لیے کیا حکام ہے اس پر, کبھی ہم نہیں دیکھتے کھول کے اس کو. تو میرے عزیز بھائیو, ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو, مقاصد بعثت جو ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں, ان کو دیکھ لیں ہم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے لوگوں پر احسان کیا ہے بہت بڑا کہ ان میں سے ایک رسول بھیج دیا, جس کا جی چاہے قرآن مجید کو اٹھا لے, چوتھے پارے کو نکالے, اور نصف سے پہلے جس رکوع میں نصف ہوتا ہے اس میں یہ آیت پڑھ لے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. مقاصد بعثت کو بیان کر دیا, قرآن مجید کی تلاوت ہو, اس کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں اور اس کے مطالب کو, مفاہیم کو بیان کرتے ہیں اور حکمت کی باتیں بتلاتے ہیں. تو مقاصد بعثت بھی قرآن میں موجود ہیں. خود قرآن مجید کس لیے نازل ہوا؟ اللہ نے اس کو بھی قرآن میں بیان کیا, لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لے آئے, روشنی کی طرف لے آئے. لوگ تو اندھیروں میں ہیں. جب اسلام کا نور ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا, ہم نے اپنی گلیاں سجا لی, اپنے محلے سجا لیے, اپنے گھروں کو سجا لیا, اور ہم نے لائٹ جو ہے وہ جلا جلا کے سب پورے محلے روشن کر دیے, لیکن ہمارے دلوں میں اندھیرا ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کچھ پتہ نہیں, ہمیں تجارت کا پتہ نہیں کہ دینی تجارت کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وعدہ خلافی پر کیا وبال ہے، ہمیں نہیں پتا کہ امانت میں خیانت کرنے کا کیا وبال ہے، ہمیں نہیں پتا کہ نکاح اور طلاق کے مسائل کیا ہیں. ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن تھوڑا سا غور کریں کہ یہ سارے احکام ہمارے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں. بھائی آدمی جو کام کرتا ہے کم از کم اس کے بارے میں تو اسے معلوم ہونا چاہیے. جو ملازمت کر رہے ہیں اس ملازمت کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. جو تجارت کر رہے ہیں اس کے بارے میں علم ہو کہ جائز ہے یا ناجائز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر بازار بھی تشریف لے جاتے تھے، تاجر بھی تھے صحابہ اکرام میں، اور اس کے علاوہ باقی دیگر جو ہے وہ کام بھی کیا کرتے تھے، لیکن وہ کام سارے کے سارے جائز ہی ہوتے تھے، ناجائز تو کوئی نہیں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ پوچھ کر کرتے تھے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اصل اگر ہم نے اپنی جنت بنانی ہے تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، یعنی آپ کی پیروی میں ہے. اس سے ہٹ کر چلیں گے تو پھر کچھ نہیں. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شعر ایسا شعر ہے کہ اس کو بین الاقوامی طور پر لکھوانا چاہیے اور جگہ جگہ لگا دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ پیغام مل جائے. ویسے تو ہے ہی، لیکن زیادہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ لوگ سمجھتے ہیں پڑھ کر کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کہ ہم سنت کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، جو اصل جو بات ہے، ابار ربیع الاول آ رہی ہے، اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی رات میں کیا عمل ہے، دن میں کیا کرنا ہے، کیا روزے رکھنے ہیں، بڑی رات ہے اس لیے پوچھتے ہیں کہ جی وہ رات کو ہم نے نفلیں کتنی پڑھنی ہیں. تو یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں کوئی تعلیم نہیں دی، نہ صحابہ کرام نے پوچھا، نہ صحابہ کرام سے کوئی بات ثابت ہے. یہ ہماری اپنی، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آدمی عبادت نہ کرے، ساری رات جاگو بھائی، روز جاگو، کون منع کرتا ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اس رات میں یہ عمل ہے، یہ تو اس کی فضیلت ہمیں ثابت کرنی پڑے گی، کہ حدیث سے کہیں ثابت ہے تو دکھاؤ بھائی. ویسے آپ اگر روز جاگتے ہیں اس رات بھی جاگیے، کوئی حرج کی بات نہیں. روزانہ تہجد پڑھتے ہیں اس رات بھی پڑھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں. صبح اگر روزہ رکھتے ہیں، ہر دن چھوڑ کر رکھنے کی عادت ہے، وہ دن آ جاتا ہے اس دن رکھ لیجئے، کوئی حرج نہیں. ہر پیر کو رکھتے ہیں، اگر پیر کا دن آ گیا اس دن رکھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں. ہر جمعرات کو رکھتے ہیں اور وہ دن جمعرات کا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں. لیکن خاص طور پر جو لوگ رکھتے نہیں ہیں لیکن یہ سمجھ کے رکھیں کہ شریعت میں اس کا ثواب ہے، تو یاد رکھیے اس کا کوئی ثواب نہیں، کیونکہ پھر یہ ہماری طرف سے شریعت ہوگی. شریعت تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو ہمارا شوق ہو صرف وہ شریعت نہیں بن سکتی. میری بات تھوڑی سی باریک ہے، اس کو سمجھ لیجئے. میں نماز روزے سے منع نہیں کر رہا، یا رات کو جاگنے سے منع نہیں کر رہا، یا عبادت کرنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن اپنی طرف سے کسی خاص چیز میں فضیلت ثابت کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت، دلیل کی ضرورت. اور جب اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے تو اگر پہلے سے کوئی تیرہ چودہ پندرہ تو اگر کوئی رکھتا ہے تب تو کوئی حرج نہیں، رکھ لے. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بلا وجہ کی اس کی فضیلت ثابت کر کے اور پھر اس پر یہ سمجھنا کہ شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت پر زیادہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس پر چلنا اسی کا نام سنت ہے، اس سے ہٹ گیا. اب لوگ کیا کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ حرج یہی ہے کہ جو چیز شریعت نہیں اس کو ہم نے شریعت میں شامل کر دیا. جو کام ہمارا نہیں تھا ہم سارے نہیں ہو سکتی، وہ بدعت ہوگی، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. باقی یہ کہ جو کام ہم روزانہ کے کرتے ہیں وہ ہم ہمیشہ الحمدللہ کر لیں. پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھیے بھائی. ہم ذرا جائزہ لے لیں کہ ہم یہ جو فرائض ہیں اس پر کتنے. اب آپ دیکھیے کہ جو آدمی پانچ نمازیں نہیں پڑھتا اس کو کہو نماز پڑھ دو، وہ ناراض ہو جاتا ہے. فرائض ادا کرنے کے لیے کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، واجبات کی ادائیگی کا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو جو ہے اور یعنی یہ کہیں کہ بارہ ربیع الاول تم بھائی کوئی فرض واجب ہے تو بتاؤ، اس کے بعد اس کے جواب تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن حکم ضرور لگاتا ہے کہ یہ وہابی لگتا ہے، یہ الحاظ باللہ گستاخ رسول معلوم ہوتا ہے. بلکہ اگر اس کو میں یوں کہوں کہ نماز نہ پڑھے کوئی تو کچھ بھی نہیں کوئی کہتا، لیکن اگر بار ربیع الاول میلاد شریف نہ کرے تو پھر بہت ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، بھیا یہ نہیں کرتا. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے جو بھائی بھٹکے ہوئے اللہ تعالی انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے دل میں ان سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جو عمل ہے غلط اس غلط عمل سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. لیکن وہی بات ہے جو میں نے پیچھے جو میں عرض کیا تھا کہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ، میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے. ہم کر رہے ہیں اپنی طرف سے بڑی وفاداری لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو رہے ہیں، تو ایسی وفاداری کا کیا فائدہ؟ چوری کی لائٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر روشن کرنا گلیوں کو محلوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے؟ نماز ایک نہیں پڑھنی اور یہ کام سارے کریں گے، ساری ساری رات نعتیں پڑھ رہے ہیں، صبح فجر کی نماز غائب ہو گئے. ارے وہ فجر کی نماز زیادہ ضروری ہے یہ ساری رات نعت شریف پڑھنا؟ نعت پڑھیے، کوئی منع نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا کوئی حرج کی بات نہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی شرکیہ کلام نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند بچیاں نعتیہ اشعار پڑھ رہی تھیں، تو کچھ بات انہوں نے جب ایسی کہی کہ جو عقیدے کے خلاف تھی، آپ نے روک دیا، فرمایا کہ مجھے بڑھا چڑھا کر پیش مت کرو، میں جتنا ہوں اتنا پیش، بس اس کو اس حد تک جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا حمد و تعریف بھی اس حد تک ہو جس حد تک اللہ نے کی ہے، اس سے اگر بڑھا چڑھا کر کریں گے جائز نہیں ہوگی. اس زمانے میں دیکھیے انہوں نے جو کہا تھا کہ بھئی ہم غیب جاننے والے نبی، ارے غیب جاننا اور چیز ہے اور غیب کی خبر بتانا اور چیز، تو انہوں نے چونکہ یہ اشعار پڑھے تھے اس لیے آپ نے روک دیا ان کو کہ ایسے شعر نہ پڑھو. یہ باقاعدہ موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے حدیث. تو اس لیے اب یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ اشعار بھی وہ پڑھے جائیں جس میں حقیقت بیان کی گئی ہو. چنانچہ ایک مرثیے کے موقع پر ایک بچیاں تھیں غالباً یا لڑکے تھے، انہوں نے اپنے والد کی شان میں کچھ اشعار پڑھے یا والدہ کی، اس وقت مجھے پکا ذہن میں یاد نہیں ہے، تو کسی نے روکا تو آپ نے فرمایا کہ اسے مت روکو، اس لیے کہ حقیقت بیان کر رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ حقیقت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب جیسے یہ شعر نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، بتائیے اس میں کوئی ایک لفظ جھوٹا ثابت کر کے دکھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم جنت کے راستے ہیں یا نہیں، اور سنت پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ تو دیکھیے اس شعر کو، ایسی حقیقت ہے یہ اس میں کہ اس میں ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں. اور وہ جو میں نے ابھی پڑھا کہ سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں، امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں، ایسے اشعار پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اسی طرح جو نعتیں ایسی ہوں کہ البتہ اس میں کچھ خیال رکھنا چاہیے، ایسے اسپیکر مت لگائیے کہ لوگوں کو جس سے تکلیف پہنچے. اب یہاں بھی ہمیں یہ جو بیان ہوتا ہے یہاں پر بیان اسپیکر میں ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن ہمارا مقصد کسی کو کسی پر تان و تشنی نہیں ہے، کسی کو سنانا نہیں، جتنے لوگ موجود ہیں ان تک بات پہنچانی، جو موجود نہیں ہیں ان کو سنانا ہمارا مقصد ہی نہیں، جو موجود ہیں ان کو سنانا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید کی آواز بھی اتنی اونچی آواز میں نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. اب لازمی بات ہے کہ آیات سجدہ ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں، بازار میں لوگ پھر رہے ہیں، بعض لوگ شبینے کر رہے ہیں، تو بڑے بڑے اسپیکر لگا کے اب سمجھتے ہیں بڑے دین کا کام کر رہے ہیں سر، یہ کوئی دین کا کام نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے. محفل نعت کر رہے ہیں اس میں دو دو کلومیٹر اسپیکر لگا رکھے اور سمجھ رہے ہیں بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی دین کا کام نہیں ہے، دین سے دوری کا کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے. کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی امتحان کی تیاری کر رہا ہے، کوئی سونا چاہتا ہے، تمہارا پروگرام صبح فجر تک چل رہا ہے، کہاں جائز ہے یہ؟ دین کی حقیقت کو ہم سمجھتے ہی نہیں. دین تو ہمارا کہتا ہے راستے میں کانٹا آ جائے اس کو ہٹا دو بھائی، ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ڈال دیں، کوئی نوکیلا پتھر ہو. بعض پینچر والوں کے بارے میں میں نے سنا کہ وہ کیلے ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کے ٹائروں میں گھسیں اور بعد میں ہمارے پاس آئیں. اکثر ٹائروں کی جہاں دکان ہوتی ہے اس سے پہلے کچھ کیلے ویلے پڑی ہوئی ملتی ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا، اللہ کرے کہ گمان صحیح نہ ہو، ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ تنگ کرنے کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ مٹھائی کا ڈبہ رکھ دیا پیک، اب پتہ چلا کہ صاحب کوئی صاحب آ رہے ہیں، اب دیکھا ادھر ادھر کوئی نہیں ہے، اس نے اٹھانے کے لیے جھکا، اس نے کھینچ لیا تھوڑا سا. اس قسم کی حرکتیں صرف دوسروں کو ستانے تنگ کرنے کے لیے، یہ دین ہمارا تو نہیں سکھاتا. اس قسم کی اور بہت سی چیزیں، اللہ تعالیٰ بہرحال ہماری ہم سب کی اصلاح فرمائے. ہم میں جو کمی ہیں کوتاہیاں ہیں ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے. ہمیں ہم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہیں، لیکن جو دین کی بات ہے وہ خود بھی سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں. اس کے لیے ہم حجت نہیں کرتے، اس کے لیے ہم مباحثہ نہیں کرتے، اس کے لیے ہم مناظرہ نہیں کرتے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہی دین کی بات کسی کی سمجھ میں ڈال دے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. ہاں البتہ یہاں جب بیٹھے آدمی اپنی نیت صحیح کر کے بیٹھے، نیت صحیح کر کے بیٹھو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق دکھا دیں گے. اللہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق دکھا دیں گے. اللہ سے بیٹھتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جو حق بات ہے وہ ہمارے دل میں اتار دیجئے، حق پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جو بات غلط ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کہنے والے کو بھی محفوظ رکھے، سننے والوں کو بھی. تو اس لیے اللہ سے اور کوئی یہ دعا تو ہم کر ہی سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جو حق ہے اس پر چلا، ہمیں کسی سے کوئی دشمنی اور بیر تھوڑی ہے، سب ہمارے بھائی. البتہ اتنی بات ہے کہ اب کوئی بھائی ایسا ہوتا ہے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا، کوئی ایسا ہوتا ہے بالکل سیدھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن بھائی کو اٹھا کے باہر پھینکا نہیں جاتا. اس کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا ماں جایا ہے، ہمارے ایک ہی باپ کی اولاد ہے، لیکن تھوڑا راستے سے ہٹ گیا، آپ اپنا فضل اسے بھی صحیح کر، ہمارا کیا جائے گا اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو. اس کے حق میں بھی دعا کریں. تو اس لیے کسی سے نفرت نہیں کرنی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی سے حجت نہیں کرنی، کسی سے لڑنا نہیں، لڑنا جھگڑنا بھی نہیں. ہاں دین کی بات پوری ہمدردی کے ساتھ، پوری خیر خواہی کے ساتھ اس تک پہنچا دو، وہ سن لے مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے تو کوئی حرج نہیں. مان لے تو فبیحا، اور نہ مانے تو فبیحا کا مطلب عربی زبان کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے، اگر مان لے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پنجابی زبان میں ایک اس کو کسی نے فبیا کو پڑھا فبیا، فبیا تو فبیا، نہ فبیا تو نہ صحیح. مان لی بات تو فبیا، نہ فبیا تو نہ صحیح. اس کو کسی نے اس طرح بیان کیا بھی اچھا لگا تو اچھا لگا، نہ اچھا لگا تو نہ صحیح. لیکن اصل میں یہ لفظ ہے کہ مان لیا تو فبیا و الا اللہ، ورنہ بھی نہ صحیح، اس کی مرضی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی آپ سب کو بھی پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم میں کوتاہیاں اللہ اسے بھی دور فرمائے، ہم سب کو پورے دین پر چلنے والا بنائے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پر تان و تشنی کریں. ہمیں سب کو صرف اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور جو کوتاہی ہم میں ہے سر سے لے کر پیر تک اس کا جائزہ لیں ہم بیٹھ کر، اور یہ بھی سوچیں کہ کون کون سی سنت ایسی ہے جسے ہم فوراً ابھی شروع کر سکتے ہیں. اس کی نیت تو ابھی کر لو بھائی، کون کون سا گناہ ابھی چھوڑ سکتے ہیں اس کو ابھی سے چھوڑ دو، اور جس کو چھوڑنے کی ابھی ہمت نہ ہو تو اس کے لیے اللہ سے مدد طلب کرو کہ یا اللہ یہ میرے گناہ چھوڑنا فی الحال میرے بس میں نہیں ہے، آپ میری مدد فرمائیے. میں چھوڑنا چاہتا ہوں گناہ، اور گناہ کی زندگی سے میں عاجز ہوں، نہیں اپنانا چاہتا، لیکن آپ جو ہے مجھے بتائیے، میری مدد فرمائیے، میرے دل کو مضبوط کر دیجئے. بس اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے، ساتھ میں کچھ کچھ بڑھتے بھی رہیے آگے، اور لوگوں کی پرواہ مت کریں. لوگ کوئی تان و تشنی دیتا ہے، بےچارے بعض بچے پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ کسی نے پینٹ شرٹ پہننی چھوڑ دی ہے، اب اپنا لباس پہنتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب یہاں مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک بچہ آیا اور اس نے پوچھا کہ بتائیے پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے نا جائز. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اگر ڈھیلی ڈھالی ہو تو جائز، لیکن چست ہو تو پھر ناجائز. لیکن ساتھ میں فرمایا کہ یہ غلامی کے لباس پہننے کی ضرورت کیا ہے بیٹا، اپنا لباس کیوں نہیں پہنتے، آخر ہمارا بھی تو اپنا کوئی لباس ہے ملک کا، اس کے لباس پہننے فخر کیوں نہیں محسوس کرتے، کوئی ضروری ہے کہ وہی لباس پہنے؟ تو دین کا مسئلہ بھی بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ بہتر یہ ہے کہ نہ پہنو، لیکن اگر کہیں مجبوری ہے، آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں اور وہاں پر صاحب انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے کہ یہ ڈریس پہن کے آنا ہے لازمی طور پہ، تو ٹھیک ہے جس حد تک ہماری ایک ضرورت ہے اس حد تک پہن لو، اور اس کو بھی برا سمجھو، اور جیسے ہی پہن کے جب وہاں سے واپس آؤ گھر پہ آتے اتار کے اپنا لباس پہن لو. اس لیے کہ ہمیں بہرحال اپنا لباس پہننا چاہیے. آپ کچھ بھی کر لیں یہود و نصارہ تو ہم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی صورت ہے خوش ہونے کی کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں, مذہب کو چھوڑ دیں, تب تو شاید وہ خوش ہو جائیں ہم سے, ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہے نہیں راضی کرنے کی ان کو. اللہ کو راضی کرو, یک درگیر محکم بگیر, ایک کو پکڑ لو, مضبوطی سے پکڑ لو. اگر دس دروازے پکڑو گے تو کہیں کامیابی نہیں ملے گی. دو کشتیوں کا سوار کبھی کنارے پہ نہیں پہنچتا, اس لیے ایک کشتی میں بیٹھ جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور انشاءاللہ پھر نیا تمہاری پار ہو جائے.
اللہ
تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.